وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، ہم نے ان پر لکھ دیا تھا اس کتاب میں، یعنی تورات میں، کیا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ جان کے بدلے جان ہوگی، اگر کوئی شخص کسی کو مار دے تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، کوئی کسی کی آنکھ پھوڑ دے تو بدلے میں آنکھ پھوڑی جائے گی، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، کوئی کسی کا ناک توڑ دے تو بدلے میں ناک، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، کوئی کسی کے کان میں خرابی کر دے، کان کا پردہ پھاڑ دے تو جواباً وہی ہوگا، وَالسِّنَّ بِالسِّنِ، کوئی کسی کا دانت توڑ دے تو بدلے میں دانت توڑا جائے گا، وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اور کوئی زخم لگائے تو اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا، زخموں کا بدلہ بھی ہوگا۔ یہ بیسیکلی تورات کا قانون ہے، لیکن ہماری شریعت میں بھی بالکل یہی قانون ہے۔ عام طور پہ یہ تصور پایا جاتا ہے کہ پچھلی کتابوں میں جو قوانین آئے وہ سب منسوخ ہیں، ہماری شریعت میں ویلڈ نہیں، آپ کے سننے میں بھی شاید یہ بات آئی ہو، لیکن اصل اصول کیا ہے کہ پچھلی شریعتوں کا جو قانون منسوخ نہ کیا گیا ہو اور اس کا ذکر ہماری کتاب میں بھی آیا، وہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی ویلڈ ہے، خواہ وہ تورات اور انجیل میں ہی کیوں نہ ہو، اس پر ہمیں بھی عمل کرنا ہوگا۔ ہاں اگر کسی حکم کے بارے میں یہ کہا جائے کہ نہیں، یا کوئی بھی حکم ہماری کتاب کے حکم سے ٹکراتا ہو تو پھر قابل عمل نہ ہوگا، لیکن اگر قرآن اس کو کوٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ویلڈ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق فیصلہ بھی کیا۔ مثلا صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک یہودی نے ایک مسلمان لڑکی کو جو زیور پہنے ہوئے تھی، اس کے زیور ہتھیانے کی خاطر اس کا سر پتھر سے کچل دیا۔ تو ابھی لڑکی مری نہیں تھی، اس کو سر کی چوٹ تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کس نے مارا تجھ کو، تو اس نے اشارے سے اس شخص کے بارے میں بتایا جب اس کے سامنے نام لیا گیا۔ تو آپ نے اس یہودی کو بلایا اور اس نے جب اعتراف کیا تو اس کا سر بھی ویسے ہی پتھر سے کچلا گیا، یعنی جیسا اس نے کیا ویسا ہی اس کے ساتھ کیا گیا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک خاتون نے کسی اور کا دانت توڑ دیا، تو آپ نے کیا فرمایا کہ اس کا بھی دانت توڑا جائے گا۔ اور یہ جو قانون جنایات ہے اسلام کا، یہ پورا ایک قانون ہے، اور جو کچھ تورات میں ہے وہی قرآن میں بھی ہے، اور اسلام نے بھی اسی کے بارے میں تعلیم دی ہے۔ مثلا اس میں کیا ہے، ان النفس بالنفس، کی جان کے بدلے جان ہوگی، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ یعنی قتل کا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خالدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، سورۃ النساء میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو اس کو کیا بولتے ہیں، نفس پر جنایت۔ جنایت کہتے ہیں عربی میں کرائم، قانون جنائی کہتے ہیں کرمنل لا کو۔ تو یہ کرائم ہے کسی کی جان لینا، اور اس میں ایک تو جان بوجھ کے جان لینا ہوتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا قتل ہو جائے وہ دو میں سے ایک بات چن لے، چاہے تو اسے دیت ادا کی جائے یا قصاص دے دیا جائے، یعنی دونوں چیزیں نہیں ہوں گی۔ حدیث میں آتا ہے جس کا خون ہو جائے یا آزان زخم، تو اسے تین میں سے ایک کا اختیار ہے، یا قصاص لے، یا دیت قبول کر لے، یا پھر معاف کر دے، اگر چوتھی بات کا ارادہ کرے تو اس کو پکڑ لو۔ دوسرا ہوتا ہے جان بوجھ کے تو قتل نہیں، لیکن شبہ آمد ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ارادہ تھا، یعنی مجرم نے صرف سزا کا ارادہ کیا تھا، قتل یا زخم کا نہیں۔ مثلا کسی کو لاٹھی سے معمولی طور پر مارا اور وہ اس سے مر گیا، یا تھپڑ مارا یا گھونسا مارا، تو اس کو شبہ آمد کہتے ہیں۔ تو یہ بھی اصل میں کس میں آتا ہے، خطا میں ہی آ جاتا ہے۔ اور تیسرا قتل خطا، اور قتل خطا کے بارے میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، اس کے لیے کیا ہے، گردن آزاد کرنا، ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، وارثوں کو خون بہا دینا، الا یصدقوا، اگر وہ معاف کر دیں تو کر دیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ باقی اعضاء کا بھی قصاص ہے، والعین بالعین، والانف بالانف والاذن بالاذن. اب اس کے تفصیلی احکامات میں جانا تو اس وقت ممکن نہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص کسی کے اعضاء کو نقصان پہنچائے جان بوجھ کر، تو اس صورت میں اس شخص کو ویسا ہی بدلہ اس سے لیا جائے گا نقصان پہنچانے والے سے. اور دوسری صورت کیا ہے؟ دیت، کہ اس کی قیمت لے لی جائے گی. اور تیسری چیز کیا ہے؟ کہ معاف کر دیا جائے. نہ دیت لی گئی اور نہ ہی بدلہ لیا گیا. جو ایسا کرے فہو کفارت اللہ، تو وہ اس کے لیے کیا ہوگا؟ کفارہ ہو جائے گا، یعنی اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہو جائے گا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو نہ فیصلہ کرے ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے لوگوں کو ظالم قرار دیا گیا. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور پیچھے بھیجا ہم نے ان کے آثار کی. بِعِیسَى ابن مریم، آثارِهِمْ سے مراد کون ہے؟ ہم سے مراد نبیون ہیں، ٹھیک؟ الذین اسلموا، یہ پچھلی آیت میں گزرا ہے، انزلنا التوراۃ. آپ کو معلوم ہے کہ تورات تو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ جی ہاں، 1900 سال. اس دوران بے شمار انبیاء آئے، وہ سب بھی کس کے مطابق فیصلہ کرتے رہے؟ تورات کے مطابق. اور پھر ان کے بعد کون آیا؟ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم آئے. مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، جنہوں نے تصدیق کی اس چیز کی جو ان سے پہلے تورات میں احکام موجود تھے، یعنی اس کو منسوخ نہیں کیا بلکہ اس کی تصدیق کی، انہی قوانین کو یہ بھی آگے لے کر چلے. وآتیناہ الانجیل، اور ان قوانین کے ساتھ ساتھ جو تورات میں آئے تھے ہم نے ان کو انجیل بھی دی. فیہ ہدی و نور، جس میں ہدایت اور روشنی تھی. ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی. کون؟ انجیل. وہدی و موعظۃ للمتقین، اور ہدایت اور نصیحت تقوی والوں کے لیے. لیکن پھر بھی یہود نے کیا کیا؟ کہ نصارہ کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی. حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا لائے تھے، کیا کر رہے تھے؟ تصدیق کر رہے تھے، وہ خود بھی اور ان کی کتاب بھی. اب کیا حکم ہے؟ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، چاہیے کہ فیصلہ کریں اہل انجیل ساتھ اس کے جو اللہ نے اتارا ہے. فیہ، اس میں. کس میں؟ تورات میں اور انجیل میں بھی. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ، اور جو نہ فیصلہ کرے، بما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا، فاولائک هم الفاسقون، تو یہی لوگ فاسق ہیں. اللہ کے قوانین کو نہ ماننے والے کون ہیں؟ کافر، ظالم اور فاسق. اچھا، جیسے اس دن بھی بات ہوئی تھی نا کہ ہمارے ہاں حدود آرڈیننس کی بہت مخالفت کی جاتی ہے. یہ بات درست ہے کہ اس کے طریقہ کار سے بعض اوقات خواتین کو بہت سفر کرنا پڑا ہے اور خواتین کو اس کا نقصان ہوا. بسا اوقات خاندان والوں نے ان پر بے جا الزامات لگا کر انہیں پٹوایا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ ہمارے قانون میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے اندر خرابی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس قانون ہی کو برا بھلا کہنا اور یہ کہنا کہ زنا کی یہ سزا ہی نہیں ہونی چاہیے یا یہ حدود نافذ ہی نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک بالکل دوسرا رویہ ہوگا. بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے، کہنا یہ چاہیے کہ اس قانون پر عمل درآمد کا جو پروسیجر ہے اس میں تبدیلی ہو تاکہ اصل مجرم ہی کو سزا ملے اور دوسرے لوگوں پر ظلم اور زیادتی کر کے انہیں مجرم قرار نہ دیا جائے. اب یہ فیصلہ آپ کو خود کرنا ہوگا کہ آپ کا اعتراض کس پر ہے، اللہ کے قانون پر ہے یا اس قانون کے نفاذ کے طریقے پر ہے. یعنی ہر قانون کا ایک نفاذ کا پروسیجر ہوتا ہے. اب مثلا ایک غلطی کہیں ہوتی ہے, ایک جرم ہوتا ہے, اس کی رپورٹنگ کس طرح ہوتی, وہ رپورٹنگ کرنے والے کون ہیں, کیا وہ عادل گواہ ہیں کہ نہیں, یا چار گواہ اس پر ہیں یا نہیں, پھر یہ کہ رپورٹ درج کس نے کی, جس نے درج کی کیا اس نے بھی سچ لکھا یا اس کی رپورٹنگ میں تبدیلی کرا دی گئی, پھر یہ کہ مقدمہ آگے کیسے پیش ہوا, فیصلہ کس طرح ہوا, یہ سب چیزیں تو پھر آپ کا پروسیجر ہے نا کہ آپ کہ وہ عمل درآمد کن ہاتھوں اور کن لوگوں کے ذریعے ہو رہا ہے. اگر اس میں کوئی خرابی ہے تو اس میں اسلام کو تو قصور نہیں, اسلام کے قانون میں کوئی سقم نہیں. لہذا جب بھی ہم اس موضوع پر بات کریں بہت احتیاط کے ساتھ کریں کہ ہماری اصل مخالفت کس سے ہے, کیونکہ صاف طور پر یہ تین مرتبہ آ چکا ہے کہ جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ پھر مسلمان ہی نہیں, وہ پھر ظالم ہے, وہ پھر فاسق ہے. یہاں یہ بات یاد رہے کہ پچھلی شریعت کا حکم اگر اللہ نے برقرار رکھا ہے تو ہمارے لیے اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا, اور اللہ کی شریعت پر چلنے کی بجائے خواہشات کی شریعت پہ چلنے والے اللہ کی نظر میں کبھی بھی قبولیت حاصل نہیں کر سکتے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ, تورات اور انجیل کا ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا, ہم نے آپ کی طرف بھی یہ کتاب اتاری. کون سی؟ قرآن. کیسے اتاری؟ بالحق, حق کے ساتھ. اس کتاب کی خصوصیت کیا ہے؟ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ, یہ تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے آ چکی ہے کتاب میں سے, الکتاب میں سے, اور یہاں الکتاب سے مراد تمام کتابوں کا مجموعہ ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ساری کتابیں دراصل ایک ہی کتاب کے مختلف ایڈیشنز ہیں. مثلا آپ نے ایک کتاب لکھی, ایک ایڈیشن ہے 1990 کا, دوسرا ایڈیشن 5 سال کے بعد آیا, تیسرا 2000 میں آیا, تو سبجیکٹ میٹر ایک ہی ہے, کچھ اضافہ اور کمی مختلف ایڈیشنز میں ہوئی. تو تورات ہو یا انجیل ہو یا قرآن, ان سب کا سبجیکٹ میٹر ایک ہی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی میں ایک چیز پر سٹریس ہے تو کسی میں دوسری پر, لیکن اصل میں سب کا مضمون اور کانٹینٹس مشترک ہیں. اور اسی طرح یہ ہے کہ زبان اور ترتیب اور حالات کے مطابق کچھ نہ کچھ اس میں فرق ہے. یعنی ہر ایک کی کتاب کی زبان مختلف ہے, اس کی ترتیب مختلف ہے, اور بھیجے جانے والے انبیاء مختلف ہیں, لیکن مقصد ایک ہی ہے سب کے پیچھے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ, ورنہ یہ نہ ہوتا نا کہ ہر آنے والی کتاب پچھلی کی تصدیق کر رہی ہے. اگر وہ ایک نہ ہوتی تو تصدیق کی بجائے پچھلی کی تردید کرتی. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ, اب یہ قرآن پچھلی کتابوں کا نگہبان ہے, ان کی بھی حفاظت کر رہا ہے. جو کچھ اس میں آیا اور لوگوں نے ڈسٹارٹ کر دیا, تبدیل کر دیا, تحریف کر دی, ختم کر دیا, اب کیا ہے, اس قرآن نے ان سب کو ریسٹور کر دیا, ان سارے احکامات کو محفوظ کر لیا اپنے اندر, ان کی بھی حفاظت کر دی. یہ الکتاب کا سب سے اوتھینٹک ورشن ہے, سب سے مستند ایڈیشن ہے. فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان ساتھ اس کے جو اللہ نے اتارا. مہیمن کا لفظ جو ہے نا, یہ ہیمنا سے ہے, امین اور شاہد نگہبان کے معنی میں آتا. اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے نا المہیمن, نگہبان. تو مراد اس سے کیا ہے کہ پچھلی کتابوں میں چونکہ تحریف ہوئی, اس لیے قرآن جو ہے ان کے احکامات کو محفوظ کر رہا ہے. اب فیصلہ قرآن ہی کے مطابق ہوگا, جس کو قرآن صحیح کہے گا وہ صحیح ہوگی, یعنی اصل معیار قرآن ہوگا نہ کہ تورات اور انجیل، کیونکہ اس میں تبدیلی ہو گئی. کوئی حکم جو قرآن کے مطابق ہوگا وہ درست ہوگا، اگر اس کی مخالفت کرے گا تو قرآن کا حکم لے لیا جائے گا اور ان کتابوں کا نہیں. پھر فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، یعنی یہود و نصارہ کی بات نہ سنیں. اَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اس چیز کے بارے میں جو آ گیا تیرے پاس حق میں سے، یعنی جو حق ہم نے آپ کو دیا ہے اس کو بیان کرنے میں، اس کے مطابق فیصلہ کرنے میں، آپ کسی کی نہ مانیں اور ان کی خواہشات اور ان کی مرضی پہ نہ چلیں. لِكُلٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے ہم نے تم میں سے شریعت بھی رکھی اور راہ عمل بھی رکھی. شرعتن اور منہاج کا پہلے معنی تھوڑا سا جان لیتے ہیں. شرعتن لفظ شین رے این سے ہے شرعن، لفظی معنی ہے صاف راستے پہ چلنا. لغت میں شریعت وہ راستہ جو پانی کی طرف لے جاتا ہو، عربوں کے پانی کی بڑی کمی ہوتی تھی نا، تو اس لیے اس راستے کو جو پانی کی طرف لے جاتا ہو جہاں سے لوگوں کی زندگی بچتی ہو، کیونکہ پانی پہ زندگی کا انحصار ہے، اس راستے کو شریعت کہتے تھے. لہذا دین میں جب شریعت کا لفظ بولا جاتا تو مراد کیا ہے؟ وہ طریقہ زندگی، وہ راستہ جو انسان کی نجات کی طرف اس کو لے کے جاتا ہو، جو دونوں جہانوں کی بھلائی اور خیر کی طرف لے کے جاتا ہو. فرمایا لِكُلٍ جَعَلْنَا، ہر ایک کے لیے بنایا ہم نے، یعنی ہر پیغمبر کے لیے، ہر امت کے لیے کیا بنایا؟ شرعتاً، ایک راستہ، یعنی دین پہ چلنے کا ایک طریقہ متعین کیا. وَمِنْهَاجًا، اور ایک راہ عمل بنائی. منہاج منہج کی جمع ہے، منہج واضح طریقہ، واضح اور روشن. منہاج اور منہج میتھڈالوجی کو بھی کہتے ہیں. منہاجا یعنی ایک رستہ بنایا اور ایک میتھڈالوجی طے کی کہ کس کو کیسے کام کرنا ہوگا، اسی لیے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے راہ عمل. یعنی شریعتیں مختلف ہیں، ہر ایک کی الگ الگ ہے، اور شریعتوں پر عمل کرنے کا طریقہ بھی. اس میں حکمت کیا تھی؟ یعنی مختلف لوگوں کے لیے مختلف راہ عمل کیوں متعین کی گئی؟ اس لیے کہ ہر دور کے حالات مختلف تھے. اس کے علاوہ ایک اور وجہ یہ تھی کہ لوگوں کا امتحان لینا مقصود تھا. ہوتا یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دین کی اسپرٹ کم پڑنے لگتی ہے. اب دیکھیں نا کہ ہم چونکہ بورن مسلم ہیں، اس لیے ہمارے اندر وہ اسپرٹ نہیں ہوتی جو بعض اوقات نیو مسلمز میں ہوتی، کیونکہ انہیں نئی نئی ایک چیز ملتی ہے، اس کی وہ قدردانی کرتے ہیں. ہمیں خود مفت میں مل گئی، اس لیے ہم اس کو ایک روٹین کی چیز سمجھ لیتے ہیں. اب عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز روٹین میں آ جاتی ہے بس وہ ایک رسم بن کے رہ جاتی ہے، بس ایک طریقہ ہے، لگے بندے اس پہ چل رہے ہیں، ایک ظاہری ڈھانچہ سا قائم ہو جاتا ہے، ایک سٹرکچر قائم ہو جاتا ہے، اور اندر کی اسپرٹ ختم ہو جاتی. بالکل ایسے ہی جیسے کوئی گھر پرانا ہو جاتا ہے تو اس کا وہ دیواریں تو کھڑی ہوتی ہیں مگر اندر کی رونق، زیب و زینت وغیرہ ختم ہو جاتی. اگر آپ اس کی رونق برقرار رکھنا چاہیں تو آپ کو بار بار اس کو رینوویٹ کرنا پڑتا ہے، اس کی تجدید کرنی پڑتی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ہر نبی کے ساتھ ڈھانچے میں بھی تبدیلی کر دی، بجائے اس کے صرف اندر کی دیواریں چمکائی جاتی ڈھانچہ بھی تھوڑا بہت بدل دیا. کیونکہ جب نیا ڈھانچہ آتا ہے تو ایک نئی اسپرٹ آتی. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں دنیاوی اعتبار سے بھی ترقی کا انحصار کس میں ہوتا ہے؟ کس پر ہوتا ہے؟ چینج میں. اگر چینج نہ ہو، جمود تاری ہو جائے تو قومیں سو جاتی. روٹین میں جو چیز آ جائے اس میں روح ختم ہو جاتی. اسی لیے قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا گیا، تاکہ پتہ چلے کہ کون لوگ ہیں جو دیواروں کو پوچھتے ہیں اور کون ہیں جو اللہ کا حکم ماننے والے. کیونکہ خواہ بیت المقدس قبلہ ہو یا بیت اللہ ہو، اصل چیز تو اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کہا ادھر منہ کر لو، آپ ادھر کر لو، اس نے کہا ادھر کر لو، ادھر کر لے، کوئی مشکل ہی نہیں. لیکن جس کو دیواروں سے اور جگہ سے اور علاقے اور نام سے دلچسپی ہے، اس کے لیے راستہ رخ موڑنا مشکل ہے. اچھا آپ دیکھیے کہ ہمارے ساتھ عموماً کیا ہوتا ہے. ہم بچپن سے جس ماحول میں پیدا ہوئے، جو ماں باپ کو کرتے دیکھا، جو خاندان میں دیکھا، جو رسم و رواج دیکھے، ہم اس کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ اسی کو اصل دین سمجھ بیٹھتے ہیں، ہے یا نہیں؟ پھر جب ہم قرآن کھولتے ہیں، کتاب کھولتے ہیں، تو قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ جس دور میں بھی کھولو وہاں پر بالکل ایک نیا رنگ اور نیا معنی دیتی. یوں لگتا کہ ہر دور اور ہر جدید ترین ضرورت کو پوری کرتی ہے کتاب. لیکن لوگ عموماً کیا کرتے ہیں، کتاب کو ایک طرف بند کر دیتے ہیں، سنت کو ایک طرف بند کر کے رکھ دیتے ہیں، اور اس سے جو احکام مستنبط کیے آج سے 1000 سال پہلے کے علماء نے، بس انہی کو لے کے چل رہے ہیں. یہ جو ہمارے ہاں ایک تقلید جامد کا تصور ہے نا، کہ جو 1000 سال پہلے کسی امام نے فرما دیا آج بھی وہی کرو، اس سے کیا ہوا، دین کی اسپرٹ ختم ہو کے رہ گئی، بس ایک ڈھانچہ رہ گیا. حالات بدلے، زمانہ بدلا، دور میں تبدیلی آئی، ہم نے اصل کتاب تو بند کر دی، صرف لوگوں کے اقوال جو اس دور کے مطابق تھے ان کو اصل دین بنا لیا. اب کیا ہوا کہ یہ ریئیکشن پیدا ہوا کہ یہ دین تو عمل کے قابل ہی نہیں، یہ تو عمل پہ ہو ہی نہیں سکتا، اور لوگوں میں ایک عام سوچ پھیل گئی کہ اسلام پرانا ہو چکا ہے، ناقابل عمل ہے. تو آپ نے کبھی سوچا کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، اس کا اصل سبب کیا ہے؟ اسلام پرانا نہیں ہے اور نہ ہی قرآن آؤٹ ڈیٹڈ ہے. قرآن آج بھی آپ کھولیں تو نیا ہے، یہاں بیٹھ کے پڑھیں تو بھی جواب دیتا ہے، امریکہ میں بیٹھ کے پڑھیں تو وہاں کے مسائل کا حل پیش کرتا ہے آپ کو. ہر روز ایک نئی راحت، ایک نئی چیز دکھاتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو اوریجنل جو ٹیکسٹ ہے اس کو بند کر دیں گے اور صرف خالی تفسیریں پڑھتے رہیں گے، تو ظاہر ہے جو 100 سال پہلے تفسیر لکھی گئی وہ تو اس دور کے عالم نے اپنے ہی دور کی مثالیں دینی ہے نا. اب مثلاً جو باتیں اس وقت ہم کر رہے ہیں یہاں پر، آج سے 40 سال بعد یہ باتیں بالکل پرانی ہو جائیں گی، آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائیں گی، یہ مثالیں ارریلیونٹ ہو جائیں گی. تو اس لیے ہر دور میں اس دور کی ضرورت کے مطابق تفسیر ہونی چاہیے، اس دور کے مسائل کو سامنے رکھ کے قرآن کی اسٹڈی ہونی چاہیے. اس سے پچھلے علماء کی کوئی توہین نہیں ہوتی. بہت سے لوگ جیسے مجھ سے پوچھتے ہیں، اچھا آپ کس کی تفسیر پڑھاتی؟ تو میں عموماً کہتی ہوں میں کسی کی تفسیر نہیں پڑھاتی، جو قرآن میں لکھا ہوا ہے اس کو سنت کی روشنی میں اور پھر مختلف مفسرین کی انٹرپریٹیشن میں سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں، اور پھر کیا دیکھتی ہوں کہ ہمارے مسائل کیا ہیں، ہمارے اندر خرابیاں کیا ہیں، ان کے لیے کیا حل ہے اس کتاب میں. اور ہر دور میں قرآن کو ایسے ہی پڑھنا چاہیے. اب اگر اس وقت میں آپ کو کوئی ایک مفسر کی تفسیر، مثلا ابن کثیر ہی کیوں نہ ہو، یا کوئی بھی ٹیکسٹ بطور ٹیکسٹ اگر لگوا دی جائے کہ آپ یہ تفسیر پڑھیں بس، اور اس میں سے امتحان دیں، تو آپ کو کئی چیزیں ایسی ملیں گی کہ جس پر آپ مسکرا اٹھیں گے کہ یہ بات کیسے کہہ دی گئی. کیونکہ ایک تحقیق جو آج ہوئی وہ 1000 سال پہلے نہیں ہوئی، پھر آپ کو الجھن ہونے لگتی، پھر آپ اس کو آؤٹ ڈیٹڈ قرار دے کے اصل ٹیکسٹ کو بھی ساتھ ہی گھسیٹ لیتے، اس کو بھی بلیم کر دیتے، پھر آپ کہتے ہیں اسے بند کرو، کوئی جدید دور کی باتیں کرو، ہم پیچھے کیوں جا رہے ہیں. تو جو جمود ہمارے اندر ہو گیا، جو تقلید کا ایسا تصور بیٹھا، یہ اکثر آپ لوگ مجھ سے بھی پوچھتے رہتے ہیں، آپ سے بھی لوگ کہتے ہوں گے کس کو فالو کرتے ہیں، کس کو مانتے ہیں، کس لائن پر ہیں. اور بہت سے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ چونکہ آپ مقلد نہیں ہیں اور کسی ایک لائن پر نہیں ہیں، لہذا آپ تو دوسرے لفظوں میں حق پر ہی نہیں ہیں. حق پر ہونے کے لیے ضروری ہے کسی ایک چیز سے چمٹ جائیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہ لِکُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. جب اللہ نے کسی ایک لائن پہ نہیں جمایا سب کو، ہر پیغمبر کے لیے کیا کیا، ہر دور کی ضرورت کے مطابق ڈھانچہ بدلا. روح وہی ہے، جسم بدل گیا، اسپرٹ وہی ہے، سبجیکٹ میٹر وہی ہے، سب انبیاء ایک ہی پیغام لائے ہیں لیکن شیپ ڈفرنٹ ہے. اور آج کے دور میں اگر آپ اسلام کا ریوائیول چاہتے ہیں، واقعی ریوائیول، اور یہ چاہتے ہیں کہ اسلام آج بھی اسی طرح ہو جیسے 1400 سال پہلے کے لوگوں کو اپنی زندگی میں ریلیونٹ لگتا تھا، تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کو سمجھنے کا ڈھانچہ بدلنا ہوگا. مثلا اگر آپ یہ ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں اور ہماری یہ پلاننگ میں ہے انشاءاللہ، اگر اللہ نے زندگی دی، مہلت دی تو اور جگہ ہوئی، تو یہ پوری طرح پلان کیا ہوا میں نے انشاءاللہ. اگر اللہ نے چاہا نہیں تو پلاننگ اپنی آپ کو اس لیے بتا دیتے ہیں کہ اگر میں نہ کر سکی یا ہم نہ کر سکے جس وقت مل کے کر رہے ہیں، تو آپ میں سے کوئی یا کوئی اگلی جنریشن میں سے، کہ اس کی ٹیکسٹ کو بالکل موسٹ ماڈرن طریقے پر لے آیا جائے. اس وقت جو آپ کھول کر اپنے آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بالکل کلاسیکل سٹائل میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی مفید طریقہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کو اسکرین پر دکھا کر اور ان الفاظ کو وہیں پر مشین کے ذریعے انالائز کر کے، جیسے ایک لفظ بولا ہے اس کا روٹ دکھا کے، اس کے ساتھ پھر کیا کیا جائے، جتنے لفظ اس سے پہلے آپ پیچھے پڑ چکے، ایک بٹن دبا کے ایک جھلک میں وہ سب دکھا کے پھر آگے چلایا جائے، پھر اس روٹ میں جو روح پائی جاتی ہے، اور پھر آج کے دور سے متعلق جو چیزیں یا مثالیں ہیں ان کو بھی ساتھ سامنے لے آیا جائے، تاکہ ہماری جدید نسل جو ہے وہ قرآن کو بالکل ایک نئے کانٹیکسٹ میں سمجھ سکے انشاءاللہ. تھا لیکن اس کے لیے ٹیم چاہیے نا، اکیلا شخص تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اس کے لیے ٹیکنیکل ہیلپ بھی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے ماہر بھی چاہیے. لیکن دل یہی چاہتا ہے کہ ایسا پیکج تیار کر لیا جائے کہ جو کہیں پر بھی، کسی وقت بھی، کسی جگہ، کسی بھی مسئلے کا آپ کو حل پیش کر سکے. ہم مثلا آپ کو یہ جو ترجمہ تیز کرنا شروع کیا تو میں نے کہا اس کو ہائی لائٹ کر لیں، تو آپ کو پتا کہ ہم لوگ کہاں الجھے ہیں ابھی تک. ہمارے ادارے میں کوئی خاتون آئیں اور انہوں نے دیکھا کہ ہم لوگ ہائی لائٹر یوز کر کے قرآن کی ٹیکسٹ کو کلرڈ کر رہے ہیں. انہوں نے جا کر ایک رسالے میں اس پہ ایک آرٹیکل چھاپ دیا کہ یہ سخت حرام کام کیا جا رہا ہے اور الکوہلک مارکرز یوز کیے جا رہے ہیں اور نیچے بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے اور ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں لوگ اور پتہ نہیں اس قسم کی بہت سی باتیں، اور یہ سارا کام انتہائی غلط ہے جو کچھ ہو رہا ہے. تو میں نے کہا پھر صحیح یہی ہے کہ کتاب بند کریں اور سب چھٹی کر کے گھر جائیں. میں نے کہا کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ پریس میں یہ الفاظ جس سے ٹیکسٹ لکھے ہوئے، یہ سیاہی جو ہے، اس میں کیا یوز ہوتا ہے؟ اس کا کبھی سوچا کسی نے؟ اس کی طرف کبھی توجہ نہیں گئی کہ یہ جو پرنٹنگ پریس میں آپ کی یہ سیاہی پرمننٹ پرنٹ ہوتا ہے، اس میں کیا کچھ شامل ہے؟ کہ آپ کو اعتراض ہو گیا ایک ہائی لائٹر جس کا وہ کلر اسی وقت اس کے اندر سے اگر کوئی چیز ہے توڑ جائے، اور ہر الکوہل جو ہے وہ اس زمرے میں نہیں آتی، وہ تو ایک گروپ ہے کیمیکل کا. اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر اس وقت ہم یہ چاہیں کہ آپ لوگ اس ترتیب میں نہ بیٹھیں جس میں آپ بیٹھے ہوئے اس وقت، اور کسی کی کسی کی طرف پیٹ نہ ہو، تو بتائیے کہ کہاں جا کے بیٹھیں؟ یا پھر یہ کہ کچھ لوگوں کو زبردستی باہر نکال دیا جائے کہ جاؤ تم، اس لیے کہ تمہارے آنے سے ہمارا سرکل ٹوٹتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ میں نیچے بیٹھ جاتی ہوں آگ کے لیول پر. ایک دور تھا کہ جب اس پہ جھگڑا ہو گیا کہ اس مائک میں نماز نہیں پڑھانی چاہیے کیونکہ یہ اصلی آواز نہیں ہے، نکلی ہو کے پیچھے تک پہنچتی ہے. تو جب ہم اس طرح کے جمود پر مبنی باتیں کریں گے تو دین کس طرح عملی زندگی کے لیے ریلیونٹ ہوگا؟ تو ہمیں ان سارے سٹائلز کو بدلنا ہے، تبدیل کرنا ہے، اور اس کا جواز اس آیت میں ہے.